اب ہم اللہ کے پاک نام سے سورۃ المومنون کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ حج کا آخری مضمون تھا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سے چمٹ جاؤ. اب جو اور اس میں تقاضا یہ تھا ایمان والوں سے کہ جو اب ایمان توحید کی دعوت آئی ہے، رسالت کی دعوت آئی ہے، آخرت کی دعوت آئی ہے، اس کو دل و جان سے تسلیم کرو اور عملی تقاضے پورے کرو. اب وہ لوگ جو ان چیزوں پر عمل کرنے والے ہیں ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے، یا اب یوں کہیے کہ ان کی زندگی کے اندر کیا وہ بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں جو جن چیزوں پر عمل بھی کر پاتے ہیں اور جو اللہ کے ہاں کامیابی قرار پائیں گے. یہ مضمون ہے سورۃ المومنون کا. مومنون آپ کو پتا ہے مومن کی جمع ہے، اور چونکہ یہاں پر سورۃ کا آغاز ہی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، اور تحقیق کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے وہ مومن، اسی سے یہ مومنون سورت کا نام بھی ہے. مکی سورت ہے، اس میں 118 آیات، 6 رکوع، اور اس میں آپ نوٹ کیجئے کہ اب ہم میں سے کون ہے، اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم سارے صاحب ایمان ہیں، ہم میں سے کون سا صاحب ایمان ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ سے کامیاب کر دیں؟ کوئی ہے؟ کامیابی چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی دیکھیے ایک رکوع کے اندر بتایا کہ کامیاب مومن بننے کے لیے یہ گنتے جاؤ کہ یہ اپنی زندگیوں میں یہ بنیادی تبدیلی کم از کم ضرور لاؤ تو کامیابی کے سفر کا آغاز ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ان کی زندگی کا رخ کیا ہے کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے. میرے نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، اس سے آگے بڑھ کر نماز وہ جو بندے اور رب کے درمیان ایک ڈائیلاگ، ایک مکالمہ، ایک زندہ تعلق. اور ظاہر سی بات ہے خشع کہتے ہیں اصل میں جھک جانا، اور خشوع ہے جو دل کا جو ہے وہ جھک جانا، آدمی کا صرف ظاہر ہی نہیں جھکا ہوا ہو بلکہ اس کا پورا باطن، اس کا جو ہے وہ اللہ کے حضور میں، اس کا جسم بھی اور اس کا دل، جب دونوں جھکے ہوئے ہوں تو خشوع ہے. خشوع کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اب ڈائلگ کوئی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے جو صرف بندے ہوں، اور جو ایسا ہو کہ جناب جو انیشیٹ کرنے والا ہے ڈائلگ اس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، تو ایسا ڈائلگ تو کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب ڈائلگ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے انسان کو یہ نہ صرف یہ پتا ہو کہ میں الفاظ کیا ادا کر رہا ہوں بلکہ ان الفاظ کے ذریعے سے میں اپنے خالق سے، اپنے مالک سے کس طرح سے ہم کلام ہو رہا ہوں. جو ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہے ہم سورہ فاتحہ کے پروگرام میں شریک، ان کو یاد ہوگا وہاں حدیث قدسی سنائی تھی کہ ایک ایک آیت جب بندہ ادا کرتا ہے، بندہ جب کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے اس پر جواب آتا ہے. ایسا نہیں ہے یہ من میں ہے، اگر انسان واقعی شعور کی سطح پر اللہ کے سامنے اللہ کے شکر اور اس کی تعریف کرتا ہے تو اللہ بھی جواب دیتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے. لیکن یہ کس کا جواب آئے گا جسے پہلے یہ پتا ہو کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین میں کیا کہا؟ تو یہ ہے خشوع جس میں انسان اللہ پوری طریقے سے، گویا کہ نماز وہ صرف ایک ریچول نہ ہو بلکہ نماز کا جو مقصد بنیادی طور پر ہمیں سورہ طہٰ میں پڑھا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ساتھ اپنا کانٹیکٹ اس کو زندہ رکھنے کے لیے. تو یہ پہلا تقاضا کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں. اگلا دوسری اسے خود صفت ان کی یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو سے، بیکار لا یعنی لغویات ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ وہی عربی میں بھی، ان چیزوں سے پرہیز کرنے والے، اعراض کرنے والے، پہلو تہی اختیار کرنے والے. لغو کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ ہر وہ کام
جس سے نہ تو دنیا کی کوئی حقیقی ضرورت پوری ہوتی ہو. زور حقیقی ضرورت پر ہے, خود ساختہ ضرورتیں تو بہت ساری ہیں. ہر وہ کام جس سے نہ تو دنیا کی کوئی حقیقی ضرورت پوری ہوتی ہو اور نہ ہی آخرت کی کوئی بھلائی کمائی جا رہی ہے, وہ سب لغو ہے. اس سمپل ڈیفینیشن کو اپلائی کیجئے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے کتنے کام جو ہیں وہ لغویات کے جال میں آتے ہیں. ہر وہ کام جس سے نہ دنیا کی کوئی حقیقی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور نہ ہی آخرت کی خیر اور بھلائی کمائی جا رہی ہے, وہ سب لغو. یہ کس بات کی انڈیکیشن ہے کہ وہ لغو سے پرہیز کرنے والے ہیں؟ یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ وہ انہیں آخرت پر اس درجے یقین ہے اور انہیں اس دنیا کے فانی ہونے اور اس کے محدود ہونے کا اتنا زیادہ جو ہے ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ دے کین ناٹ افورڈ ٹو لوز اے مومنٹ. اس لیے کہ وہاں پر جو جہاں بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا ہی تو آخرت کی کھیتی ہے. اس محدود دنیا میں جو پرفارمنس ہے اسی کے نتائج, اسی کے عواقب اس لامحدود زندگی میں فیس کرنے. اس لحاظ سے یہ زندگی بہت قیمتی ہے, اس معنی میں کہ جو کچھ بننا بگڑنا ہے وہ یہی کی پرفارمنس کی بنا پر ہے. تو ان کا آخرت پر یقین اس درجے ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی بیکار ضائع کرنے کے لیے تیار ہو. یہ ہے اگر واقعی اب یہ فلاں کامیاب ہونا ہے تو کامیابی پہلے یا بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اصل کامیابی آخرت کی کامیابی کرا دی, اور آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی زندگی اس طرح سے گزارنی ہوگی کہ اس کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے. واللذین ہم عن اللغو معرضون, واللذین ہم للزکاۃ فاعلون, تیسری خصوصیت. اور وہ لوگ جو زکات پر کاربند رہتے ہیں یا عملِ تزکیہ پر کاربند رہتے ہیں. دیکھیے ہم نے پڑھا کہ زکات کا حکم تو آیا ہے سورہ توبہ میں جو نازل ہوئی جا کر سن 9 ہجری میں, تو اس سے پہلے زکات کون سی تھی؟ زکات کا جو ہے زکات کا لفظ اصل میں تزکیہ سے نکلا, پاکیزگی حاصل کرنا. اور تزکیہ وہ پہل ہے کہ جس میں کوئی مالی, کوئی باغبان, آپ نے دیکھا وہ پھلدار پودے لگاتا ہے تو اس باغ میں خود رہو گھاس جھاڑیاں گھاس پھوس یہ بھی اگاتا ہے, اور وہ ساری زمین کی زرخیزی اور وہ پودوں کی نشو و نما اس میں وہ حائل ہوتے ہیں. تو مالی کیا کرتا ہے, وہ کھرپی لے کر وہ سارے یہ جتنے گھاس جھاڑ جنکار ہے جو کہ اصل جو طاقت زمین کی جو پودوں کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے اس کو جو ابزارب کرنے والے, وہ کھرپی لے کر خرچ خرچ کر الگ کر دیتا ہے. عمل تزکیہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت اللہ نے اس کو بنایا اس لیے کہ یہ اپنے رب کو پہچانے, یہ اس سے محبت کرے, یہ اسی کے گن گائے. لیکن جب اس کی شخصیت میں جتنی ایسی چیزیں آ جائیں جو اسے اللہ سے دور کرنے والی ہیں تو چن چن کر ان کو خرچ خرچ کر نکال دینا, یہ عمل تزکیہ ہے. تو وہ مسلسل عمل تزکیہ پر, پاکیزگی پر, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں مال کی محبت بھی ایک ایسا ہی جھاڑ جنکار ہے. جس دل میں مال کی محبت ہوگی اس میں اللہ کی محبت نہیں سما سکتی. تو اس اعتبار سے دونوں مفہوم ادا ہو گئے کہ ان کی زندگی میں جتنے بھی وہ سارے پہلو ہیں جو انہیں اللہ سے دور کرنے والے ہیں وہ ان کو خرچ خرچ کر الگ کرتے رہتے ہیں. اسی میں مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے زکات کی ادائیگی بھی شامل. چوتھی خصوصیت, والذین ہم لفروجہم حافظون, اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے, او ما ملکت ایمانہم, یا جو ان کی ملک یمین ہے یعنی لونیاں, جو آج کے زمانے میں کوئی نہیں ہے اس لیے اس کی کسی لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے کا حاصل نہیں ہے. فانہم غیر ملومین, تو پس ان کے لیے تو کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك, لیکن جو کوئی اس کے سوا راستہ تلاش کرے گا, جو جائے راستہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے, فاولئک هم العادون, تو وہی ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. تو گویا کہ اگلی جو چوتھی خصوصیت آئی ان کی وہ یہ ہے کہ جناب وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی زنا سے ہر حال میں بچتے ہیں. کیوں؟ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے رب کا حکم پڑھ لیا کہ ولا تقرب الزنا, زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے. تو زنا کو سے بہت دور دور تک جو ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اور زنا سے بچنے کے لیے اللہ نے بتایا کہ صحیح راستہ یہ ہے کہ جائز نکاح کا راستہ, اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نکاح کا راستہ جو ہے اس کے اوپر کوئی ہرگز کوئی ملامت نہیں, بلکہ یہ تو اگر جائز نکاح کے ذریعے سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بھی جیسے آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ جناب یہ تو اپنی ایک ضرورت تھی وہ پوری کی, اس پر ثواب کی کیا بات ہو گئی؟ صحابہ نے بھی یہی سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کہ اگر اس جائز نکاح والے راستے کی بجائے کسی اور طریقے سے تم نے یہی خواہش پوری کی ہوتی تمہیں اس پر گناہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے غلط کرنے پر گناہ ہے صحیح کرنے پر اسی طریقے سے اجر و ثواب بھی. تو اس پر ملامت تو دور کی بات, ملامت اس لیے کہا گیا کہ ہمارے ہاں یہ تصور پتہ نہیں کہاں سے بیٹھ گیا کہ جناب تجرد کی زندگی گزارنا, شادی بیاہ نہ کرنا یہ کو بہت اونچے درجے کی نیکی, اور نا سمجھی میں جی فلاں بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے ساری عمر شادی ہی نہیں کی. یہ کہتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب ہم ان بزرگ کی اس حوالے سے تحسین کر رہے ہیں تو نہ دانستہ نہ بغیر جانے ہوئے توبہ نعوذ باللہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی نیکی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی اور ان بزرگ کو پتہ چلی اور وہ زیادہ پہنچے ہوئے ہو گئے, اور اس اعتبار سے توبہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کا تو درجہ تو کم ہو گیا. کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے تھے انہوں نے عمر بچا دی, ان کی پتہ نہیں کیا مجبوریاں تھیں. میں آپ کو یعنی وہ تو شکریہ پرنٹڈ بات ہے بولے تو آپ کو بتا رہا ہوں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ابھی ان کا 2-3 سال پہلے انتقال ہوا ہے, بہت بڑے عالم, انہوں نے اپنی گویا 50 سالہ زندگی جو ہے وہ فرانس کے اندر گزاری. فرانس میں ان کا جو ہے فرانسیسی زبان میں جو قرآن مجید کا ترجمہ سب سے زیادہ جو مقبول ہے وہ ان کا ترجمہ ہے. پتہ نہیں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں پر مسلمان لائے ہوں. وہ ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی. اور آپ کے جو مشہور معروف صحافی صلاح الدین مرحوم جو زندگی والے جنہیں شہید کر دیا گیا, انہوں نے ایک انٹرویو میں ان سے سوال کیا کہ حضرت ایک پرسنل سا سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ کے ماشاءاللہ اتنی خدمات ہیں, اتنی ان کی کتابیں ہیں سیرت کے اوپر دوسری چیزوں کے اوپر, صرف فرینچ میں نہیں ترکش میں اور کس کس لینگویج میں جا کر انہوں نے یونیورسٹیز میں لیکچر دیے ہیں سب کچھ کیا, یہ فرمائیے کہ یہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح والی اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ تو انہوں نے بغیر کسی عذر معذوری کے کہا کہ میرے لیے اللہ کے حضور میں اس پر استغفار کرو. پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت میری جو عام طور پہ شادی کی عمر ہوتی ہے میں پڑھنے پڑھانے میں تھا, والدین میرے تھے نہیں, میں بچوں تو انڈیا سے حیدرآباد سے ہجرت کر کے جو ہے وہ آئے, اسے کہہ لگے بچپن میں میرے والدین فوت ہو گئے تھے. جب شادی کی عمر تھی تو عام طور پہ پیرنٹس اس بات کی فکر کیا کرتے ہیں, میرے کیس میں وہ تھا نہیں, انہوں نے کوئی مجھے بھی میرے لیے بندوبست کرنے والا تھا نہیں. بعد میں جب میں اپنی پڑھائی وغیرہ سے فارغ ہو کر مجھے اس بات کا خیال آیا تو عمر 50 سے اوپر ہو چکی تھی, پھر جو ہے وہ کوئی ایسی بات بن نہیں پائی تو اس وجہ سے شادی نہیں ہوئی. اب کوئی یہ کہے, ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں اللہ انہیں غریق رحمت کرے, لیکن کوئی یہ کہے کہ جناب انہوں نے خود اس لیے کہہ دیا کہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو کہ میں اس نیکی سے اور خیر سے محروم رہا ہوں. تو یہ ہے معاملہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب وہ اپنی جائز بیویوں سے منقوہ بیویوں سے جو ہے اب یہ ضرورت پوری کر, اس پر میں کوئی ملامت نہیں ہے, بلکہ یہ تو اصل میں ملامت ان کے لیے ہے جو یہ راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے. تو اس میں گویا کہ یہ بات آ گئی کہ سیکس ڈسپلن, شہوات پر کنٹرول اور رہبانیت کی نفی, یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی قرآن بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ وہ ہیں جو صرف جائز راستہ, اور اسی میں آپ اب آگے جا کر آ چکے, سورہ نور میں یہ مضمون آنا ہی ہے. میں یہ عرض کر دوں کہ جو جتنے بھی محرکات ہیں زنا کے ان کو اگر بند کرنا ہے تو اللہ نے یہ جو بتایا ہے کہ اس جائز راستے کو نکاح کے راستے کو آسان کرنا ہوگا. سارے یہ جو ہم نے رسوم و رواج کے تمہار جن کی وجہ سے نوجوان بچوں کی اور بچیوں کی شادیاں جو ہیں ڈیلے سے ڈیلے ہوتی چلی جا رہی ہیں, ان سب کو جب تک ختم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ خیر برآمد نہیں ہو سکتی. والذین هم لاماناتهم عهد امراؤن، ان کی اگلی خصوصیات، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ معاملات کی درستگی کے لیے، امانت میں پورے انسان کسی قسم کی خیانت کا مرتکب نہ ہو، اور عہد وعدے اور معاہدے کی پاسداری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد مبارک میں یہ سمجھ لیجئے کہ ان دونوں کے بارے میں جو ہائیسٹ سگنیفیکنس کا لیول ہوتا ہے وہ ارشاد فرما دیا. آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں وسط امانت نہیں ہے، جو خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ امانت، یہ زندگی ہمارے پاس، یہ ہماری اپنی ہے یا اللہ کی امانت ہے؟ جو کچھ اس دنیا میں ہمارے پاس ہے وہ ہمارا اپنا ہے یا اس کی امانت ہے؟ اسے اس کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا امانت کا حق ادا کرنا ہے. تو اس لحاظ سے امانت میں اور عبادت میں کیا فرق رہا؟ عبادت یہی ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اس کے حکموں کے مطابق گزارے ہیں. امانت یہ ہے کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے، ہماری جسم و جان سے لے کر اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں اس کی ہیں، مالک حقیقی تو وہ ہے، ہمارے پاس تو امانت ہے. اور امانت اگر جس کے ملکیت ہے اس کے اجازت کے مطابق استعمال کی جائے تو جائز ہے، اور اس کی اجازت کے خلاف استعمال کی جائے تو یہی گناہ ہے. تو لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا کوئی دلی ایمان اور یقین نہیں ہے جس میں وسط امانت نہیں ہے. اور اسی اعتبار سے یہ امانت تو میں نے اللہ کے حوالے سے بتائی، دنیا میں ہمارے پاس کتنی امانتیں ہیں. جو کسی جگہ پر اللہ نے ہمیں کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی پوزیشن دی ہے، وہ امانت ہے کہ نہیں؟ جو اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے وہ امانت ہے کہ نہیں؟ جس آفس میں جو اس ادارے نے ہمارے ڈسپوزل پہ جو چیزیں رکھ دی ہیں، وہ ان کی ہمارے لیے امانت ہے کہ نہیں؟ اب کیا وہ قلم جو دفتر میں ہمارے کام کے لیے ہے اور وہ ان کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کو گھر میں لے جانا کہ چلو بچے جو ہے ہر مہینے ملتے ہیں اس لیے بچوں کے لیے یہ کام آئے گا، یہ امانت میں خیانت ہے یا جائز ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور ہمارے ہاں یہ تصور امانت اتنا بگڑ چکا ہے، بچوں کے نوٹس کی فوٹو کاپیاں ساری دفتر سے کروانی ہیں، پڑھائی ہو رہی ہے کیا جی؟ وہ میرے ابا جان کے ہاں تو ان کے دفتر میں مشین ہے سب ہو جائے. یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے، میں نے صرف آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ہماری خیانتوں کا عالم کیا ہے. یہاں تو حالت یہ ہے کہ جو جتنا بڑا جس کے پاس عہدہ ہے اتنا ہی زیادہ بڑے پیمانے کی خیانت. یہ تو میں نے چھوٹی سی بتائی نا، کوئی عام کلرک، کوئی آفس والا بےچارا یہ خیانت کر سکے گا نا؟ جس کے ریسورس ڈسپوزل پہ اربوں کے ریسورسز ہوتے ہیں، ان کی خیانت بھی پھر اسی اعتبار سے ہوتی ہے. یہ ہے اگر حقیقی ایمان والے ہیں تو والذین هم لاماناتهم، جو اپنی امانتیں جو ہیں ان کو نبھانے والے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت له، اس سے کوئی ایمان نہیں ہے جس میں وسط امانت نہیں ہے. اور اگلی بات، ولا دین لمن لا عہد له، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے. عہد وعدے اور معاہدے، یہ بھی بار بار آپ کے سامنے مضمون آ چکا، سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا کہ وَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں تو اللہ کے یہاں بات پرس ہوگی. گویا کہ سارے معاملات کی درستگی کا ان دو چیزوں پر دار و مدار ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ تصور ہے کہ اسے امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، وعدہ عہد ایگریمنٹ زبان اس کا پاس رکھنا ہے، یہ کامیاب ہونے کے لیے پری ریکوزٹ ہے. اگر یہ نہیں کریں گے صرف نماز روزے سے سمجھے کامیابی ہو جائے گی؟ پتہ نہیں، ہم سمجھ لیں تو سمجھ لیں، اللہ تو نہیں بتا رہا. اللہ تو شروع کیا ہے کہ کامیاب ہونے والے مومن یہ ہیں، اور ابھی یہ لسٹ چلتی چلی جا رہی ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی زیادہ ضرورت ہے؟ یہ حکیم مطلق کا نسخہ ہے، اس میں ہم اپنی مرضی سے کمی بیشی کر سکتے ہیں؟ والذین هم لاماناتهم عهدون، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں. دیکھیے اول و آخر نماز بات شروع ہوئی تھی والذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں آ گیا محافظت. محافظت یہ اس کے جو بھی ارکان کی ادائیگی اس اعتبار سے، یعنی رائٹ فرام جتنے بھی اس کے آداب ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے، اوقات کا پورا پورا اہتمام کرتے ہوئے، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا، اہل ایمان پر نماز اوقات مزینہ میں فرض ہوئی ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے. اس بات کی فکر کے جناب سب سے زیادہ حفاظت مجھے اپنی نماز کی کرنی ہے. کوئی میٹنگ، کوئی اپوائنٹمنٹ، کسی جگہ جانا ہے آنا ہے، سارا ٹائم ٹیبل اٹ شوڈ ریوالو اراؤنڈ دی پریئر ٹائمنگ، کہ جناب سب سے پہلے یہ فکر ہو کہ نماز کہاں پر آئے گی. کسی کو ٹائم دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ بغیر سوچے ہوئے ہی تو اس کو کہہ دیا کہ آ جانا، اور خود جو ہے وہ پتا ہو کہ یہ تو نماز کے لیے جانے کا ٹائم. کسی جگہ پر نکلنے کے لیے، سفر کے لیے، راستے میں پتا ہو کہ اگر مجھے ٹریفک میں پھنس جاؤں تو کہاں پر جو ہے میری نماز جو ہے وہ ادا ہو سکے. یہ چیزیں جو ہیں جو فکر مندی کے ساتھ سب سے زیادہ حفاظت نماز کی. اور میں تو اس میں آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں جو مضمون آیا تھا، یہاں آیا کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، وہاں آیا وہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کیا کرو، والصلاۃ الوسطی، اور بالخصوص درمیانی نماز. قرآن کیسے آپس میں ربط چاہتا ہے، ساری نمازوں کی محافظت ضروری ہے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ جو پڑھنے والے بھی ہیں وہ بھی فجر گول کر جایا کریں گے، اس لیے درمیانی نماز. درمیانی نماز کے دونوں مفہوم عرض کیے تھے، اثر زیادہ تر مفسرین نے بتایا، لیکن فجر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور عملی بات یہ ہے کہ جو نماز ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل ہو، ہمارے لیے وہی صلاۃ الوسطی ہے. تو اب آپ اندازہ کریں، جو دن میں چار پڑھتے بھی ہیں، میں آپ کو تجزیہ بتا چکا ہوں کہ جو مغرب اور عشاء میں جتنے آپ کو نمازی ہوتے ہیں، فجر میں اس سے 10% ہوتے ہیں، باقی 90% کہاں چلے گئے؟ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون. ہاں، جو یہ شرائط پوری کرنے، فرمایا اولئک ہم الوارثون، یہی تو وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، جو میراث پائیں گے، وراثت پائیں گے، کون سی؟ بہشت بری کی، فردوس کی. ہم فیھا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ نوٹ کیجئے، 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہے آپ کے لیے ایک لائن آف ایکشن، ایک چیک لسٹ. اللہ ہمت دے، توفیق دے، اس کو جا کر اپنی زبان میں، اپنے جس طرح سے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، 1 2 3 4 ان کو لکھ لیجئے، اور پھر روز اپنے آپ کو انسان کمپیئر کریں کہ آج میں نے اللہ نے جو کامیاب ہونے ہیں، مقصد ہمارا اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، کامیاب وہ ہے جو اس چیک لسٹ پہ پورا اترتا ہے. تو پھر ہمارے لیے سب سے ضروری کام کیا؟ دیکھیے، یہ اللہ کا کلام ہے. آپ مختصر الفاظ میں بات کو جاننا چاہیں تو دیکھو ان دونوں رکوعوں میں بات کس طرح سے مختصر آ چکی ہے. تفصیل سے جاننا چاہیں تو پورا قرآن چل رہا ہے، تب سب تفصیل آ رہی ہے. کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اللہ چاہتا کیا، بھائی میں تو کوئی لمبی چوڑی بات جاننے والا نہیں، مجھے تو 1 2 3 چاہیے، تو 1 2 3 مل گیا. اور آپ کو ڈیٹیل چاہیے، پڑھتے چلے جائیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور تحقیق ہم نے تخلیق فرمایا انسان کو مٹی کے جوہر سے، مٹی کے خلاصے سے، یعنی جو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ انسان کو جتنی غذا مل رہی ہے وہ اسی مٹی سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ کنزیوم کرتا ہے پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ مادہ پیدا فرماتے ہیں جس سے کہ آگے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، اور پھر ہم نے اسے بنا دیا ایک نطفہ، ایک جوہر، جو کہ ایک بہت ہی محفوظ قرار گاہ کے اندر ہوتا. ثم خلقنا النطفة علقة، اور پھر ہم نے بنا دیا اس نطفے کو علقہ. علقہ کہتے ہیں نوتھڑا، جمع ہوا خون. پہلے وہ حقیر پانی کی بوند تھا، اس سے اگلی اسٹیج. فخلقنا العلقة مضغة، اور پھر ہم نے اس نوتھڑے کو بنا دیا بوٹی. اب یہ اس کی اگلی اسٹیج. فخلقنا المضغة عظاما، اور پھر ہم نے اس بوٹی کو پہنا دی ہڈیاں. اسٹرکچر جو ہے اس کے اندر وہ بلڈ ہونا شروع ہو گیا. فکسانا العظام لحما، اور ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے چڑھا دیا گوشت پٹھے مسلز وغیرہ سارے. ثم انشأناه خلقا آخر, اور پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی اٹھان پر اٹھانا, اسے پیدا کر دیا ایک نئی مخلوق بنا کر. یہ جو مراحل ہیں شکم مادر میں انسان کی تخلیق کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے, پھر اس کے بعد 40 دن تک وہ علقہ, اور 40 دن تک مضغہ. یہ جو سٹیجز ہیں یعنی جس میں اللہ پاک نے کہہ دیا کہ اب اس کا سٹرکچر بھی بن گیا, اس کے اوپر مسلز دیا گیا, گویا کہ یہ وہ 40 دن کے جو وقفے ہیں جو مور اور لیس 4 مہینے کا جو پیریڈ بن جاتا ہے. اس کے بعد اللہ فرما رہے ثم انشأناه خلقا آخر, اور پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک اور ہی اٹھان پر. اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اس پیج پر, اور جو ہم مضمون سورۃ الاعراف میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ارواح کو پیدا فرمایا تھا آدم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے, اور سب سے یہ وعدہ لیا تھا کہ الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس دن جو آپ کی روح پیدا کی گئی تھی, جو میری روح پیدا کی گئی تھی, جو اس بچے کی روح جو اس وقت تخلیق کے مراحل سے گزر رہا ہے, ہر ایک کی آئیڈینٹیفائیڈ روح اس دن موجود تھی جو اللہ سے عہد کر کے آئی تھی. اب اس سٹیج پر آ کر اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ وہ روح جو ہے اس سٹرکچر کے اندر پھونک دیتا ہے, اور اس کو اللہ نے فرمایا کہ ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم نے اسے ایک اور ہی اٹھان پر اٹھایا. اب دیکھیے کس اعتبار سے انسان اول کی تخلیق اور ہر انسان کی تخلیق اس میں کتنی مشابہت. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور فرشتوں کو کیا کہا کہ فائدہ سب بھائی تو ہوں, اللہ نے ان کا سٹرکچر بنایا, ان کے سارے نقش و نگار درست کیے, سب کچھ کیا, اور فرمایا کہ جب میں اس کو ہر اعتبار سے درست کر دوں, فنفخت فیہ من روحی, اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک ڈالوں, فقعوا له ساجدین, تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنے والے بن جاؤ. اسی اعتبار سے اللہ نے اپنی اس اشرف المخلوقات کے ہر ہر فرد کو, خواہ وہ مرد ہے یا عورت, جب وہ اس سٹیج پہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے آ کر اس کے سٹرکچر میں بھی وہ روح جو ہے وہ پھونکی جا رہی ہے جو انسان اول کو مسجود ملائک بنانے والی تھی. اندازہ تو کریں ذرا اللہ نے اس اپنی مخلوق کے لیے کیا کیا اہتمام کیے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو بہت بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین تخلیق فرمانے والا ہے, جس نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے بہترین ساخت پر جہاں پیدا فرمایا ہے. یہ جو کمبینیشن ہے یہ پوری دنیا میں یونیک ہے, کسی اور مخلوق کے لیے جو ہے یہ نہیں ہے, نہ جنات کے لیے نہ فرشتوں کے لیے, نہ صرف اور صرف انسان کے لیے, روح اور جسد دونوں کا کمبینیشن. اس لیے اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ سب سے بہت بابرکت ہے وہ احسن الخالقین. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اب ظاہر ہے کہ درمیان کا پورشن اللہ نے پہلے بار بار بتایا کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا, وہی ہے جو تمہیں جو ہے وہ اس سے آگے کسی کو جوانی کی عمر میں اٹھا لیتا ہے, کسی کو بڑھاپے کی نکمی عمر تک لے جاتا ہے. وہ ساری باتیں قرآن ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پڑھنے والا فل ان دی بلینکس خود کرے گا, اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اس کے بعد تم سب کو مرنا ہے, تم سب اس کے بعد مرنے والے ہو. اور کیا مر کر ختم ہو جائیں گے, مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون, اور پھر قیامت کے دن تم سب کے سب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یہ گویا کہ پورا انسانی لائف سائیکل آغاز سے لے کر انجام تک, اس لیے کہ جب وہاں اٹھائے جائیں گے تو جو پرفارمنس اس دنیا کی ہے, جو بٹوین دیز ٹو اسٹیجز بتا دی گئی کہ موت اور تخلیق کے درمیان میں جو وقفہ ہے, اس میں جو کچھ کیا, اس کی بنا پر اب قیامت میں فیصلے ہوں گے. پھر یا تو ابدی جنت ہے یا اللہ نہ کرے ابدی جہنم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, اور ہم نے پیدا فرما دیے تمہارے اوپر 7 طبقے, 7 راستے, 7 آسمان. مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ, اور اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ, اور نازل فرمایا ہم نے آسمان سے پانی ایک پلان ایک اندازے کے مطابق فاسق اللہ فی الارض اور ہم نے اسے ٹھہرا دیا زمین میں وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. اگر ہم نازل فرما سکتے ہیں اللہ چاہے تو یہ پانی زمین کے اندر اتنا گہرا اتر جائے سارے ٹیوب ویل بیکار ہو جائے, کوئی ذریعہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کا باقی نہ رہے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ اور ہم نے تو پیدا فرما دیے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے باغات کھجوروں کے وعناب اور انگوروں کے لکم فیہا فواکہ کثیرتن تمہارے لیے ان میں بہت سارے میوے اور پھل ہیں ومنہا تاکلون اور ان میں سے بعض تم کھاتے ہو وشجرتن تخرج من طور سینا اور وہ درخت جو نکلتا ہے پہاڑ طور سینا سے یعنی زیتون کا درخت تم بھی تو بدہن اور وہ اگتا ہے اپنے ساتھ لیے ہوئے تیل اور روغن بھی وسبغ للآکلین اور اس میں وہ جو رنگین چیز جو سالن کھانے والوں کے لیے. آپ سوچتے ہوں گے زیتون ہمارے ہاں تو زیتون کا صرف تیل استعمال ہوتا ہے, عربوں میں زیتون بڑی کثرت کے ساتھ وہ بطور سالن اپنے نوالے کے اندر رکھ کے اور وہ جو اس کو منہ میں ڈال لیتے ہیں کھا لیتے ہیں. تو ہم تو چونکہ ہمارے ہاں یہ اتنا عام نہیں ہے اس لیے جو ہے کہیں بیماروں وغیرہ کے لیے اس کے لیے زیتون کا تیل استعمال ہو جاتا ہے, لیکن وہاں سالن کے طور پر بہت سارا جو ہے کھایا جاتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں سے ہے. سورۃ الانعام میں آیا تھا کہ خون اور گوبر کے درمیان سے جو ہے ہم تمہیں جو ہے وہ صاف شفاف دودھ ایسا سفید کہ جناب تمہارے لیے ضرب المثل کہ جی فلاں کا وہ تو دودھ جیسا سفید کپڑا دودھ جیسا سفید ایسی چیز جو ہے خون اور گوبر کے درمیان میں سے نکال کے تمہیں جو ہے ہم پلاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ اور تمہارے لیے تو ان جانوروں میں بہت سارے فائدے بھی ہوں. مِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان میں سے بعض کا تم گوشت کھاتے بھی ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. أَفَلَا تَتَّقُونَ تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو. فقال الملأ الذين كفروا من قومه تو کہا ان کی قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے ما هذا الا بشر مثلكم یہ نہیں ہے مگر ایک انسان تم جیسا. یہ سارے مضامین جو کہ آپ بار بار پڑھ رہے ہیں اس لیے میں اس کی تفصیل میں کوئی بتا نہیں رہا. یرید ان يتفضل علیکم وہ تو چاہتا یہ ہے کہ تم پر اپنی دھوس جمائے اپنی ڈومیننس اپنی بڑائی تم پر جلائے. بلو شاہ اللہ الحمدل ملائکہ اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھیجتا. ماں سمینا بحضرت آبائی الاولین اور ہم نے تو اپنے پہلے آبا و اجداد میں ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ کبھی کوئی انسان بھی رسول بن کے آیا. ان ہوا اللہ رجل بھی جنہ یہ تو نہیں ہے ایک انسان مگر ایک شخص جسے کوئی لگتا ہے تو جنون وغیرہ کا عرضہ ہو گیا. فتربصوا به حتی حین بس تم اس کے بارے میں کچھ وقت تک چلیے انتظار کرو یعنی تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو. قال رب انصرنی بما کذبونی انہوں نے دعا کی کہ میرے پروردگار میری مدد فرمائیے اس پر جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ تو ہم نے وہی کینو علیہ السلام کی طرف اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِعَيُنِنَا کہ آپ بنائیے کشتی بِعَيُنِنَا ہماری نگاہوں میں یعنی ہماری زیر نگرانی ہماری سرپرستی میں. اندازہ کیجئے اللہ اپنے بندے کے کتنا قریب ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنائیے. وبحجنا اور ہمارے حکم ہماری گائیڈنس کے مطابق. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا اور پس جب آ جائے گا ہمارا فیصلہ ہمارا حکم. وَفَارَ التَّنُّورُ تو جوش مار کر ابلنے لگے گا تندور. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ تو اس میں ہر قسم کے جوڑے دو دو نر اور مادہ کے وقتی قسم کے لے لیجئے گا. وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں لے لیجئے گا. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ سوائے ان کے جن پر اس کا قول اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے. ایک ان کی بیوی اور ایک بیٹا پڑھائے ہم سورہ ہود میں جو غرق ہونے والوں میں سے. بلا تو خاطب نہیں فل نہیں بولا ہوں اور دیکھنا مجھ سے کلام نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا بشمول اپنے بیٹے کے. اس لیے کہ جب کلام کیا تھا کیا جواب ملا تھا پڑھائے نا سورہ ہود میں. انہم مغرقون بے شک وہ سب کے سب غرق ہونے والے ہیں. فیض سبئی کا انت و مما کا پس جب اچھی طرح سے سوار ہو جائے آپ اور جو آپ کے ساتھ ہیں علی الفلک کشتی کے اوپر، فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تو کہیے گا کہ ساری تعریف اور سارا شکر صلی اللہ کے لیے جس نے ہمیں نجات عطا فرمائی ظالموں کی قوم سے. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا، اور دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے اتاریو بہت ہی برکت والا اتارنا، وانت خیر المنزلین، اور بے شک تو سب سے بہترین اتارنے والا یا سب سے بہترین مہمان نوازی فرمانے والا ہے. ان نفی ذلک الآیات، اس میں ہیں نشانیاں، وان کنا لمبتلین، اور بے شک ہمیں تو امتحان لینا تھا. کتنا لمبا امتحان ہے یہ یاد ہے نوح علیہ السلام کا؟ 950 سال. سورۃ العنکبوت میں وہ ایگزیکٹ آپ کو پیریڈ آ جائے گا. تو ہر ایک کے لیے زندگی امتحان ہے، خواہ وہ نبی ہے، خواہ رسول ہے، یا خواہ عام انسان ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اور پھر ہم نے پیدا فرما دیا ان کے بعد ایک اور امت کو، ایک قوم کو، قوم عاد. فارسلنا فیہم رسولا منہم، تو بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول انہی میں سے، کہا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، تو کہا اس کی قوم کے بھی جو سردار تھے، جو رئیس تھے ان میں سے، جو کافر تھے، وکذبوا بلقاء الاخرہ، اور جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہوا تھا. وطرفناهم في الحياة الدنيا، اور ہم نے بھی انہیں عیش و عشرت کا سامان، خوشحالی اس دنیا کے اندر دے رکھی تھی. وہ یہ کہنے لگے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر ایک انسان تم جیسا. یاکلوا مما تاکلون منه، وہیں سے کھاتا ہے جہاں سے تم کھاتے ہو. ویشربوا مما تشربون، اور اسی جو جگہ سے پانی پیتا ہے اسی میں سے جس میں سے تم پانی پیتے ہو. ولئن اطعتم بشرا مثلکم، اور اگر تم نے اطاعت کی اپنے جیسے انسان کی، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک اس وقت تم ناکام ہونے والے مجھے ہو جاؤ. حالانکہ خود سردار ہو کر اور بشر ہونے کے باوجود دوسرے لوگوں سے توقع کرتے کہ ان کی الٹی باتوں کی تو وہ اطاعت کریں، لیکن رسول جو ہے وہ انسان ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں یہ آئے کو مزا متم و کن تم ترابا، کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی و عظام اور ہڈیاں، انکم مخرجون، کہ تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ ہائی ہاتا ہائی ہاتا لما توعدون، کچھ نہیں، بعید ازقل، انہونی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. انہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کچھ اور نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگی، اور ہم خود مرتے ہیں اور خود زندہ ہوتے ہیں. وما نحنو میں مبعوثین، اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ ہے آج کا فلسفہ. اس اتنی پرانی جہالت بھی یہ تھی اور جدید جہالت بھی یہی ہے کہ کوئی اور زندگی نہیں ہے سوائے اس دنیا کی زندگی کے. اور یہ تو ایک بایولوجیکل پروسیس ہے، لوگ آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جیسے فصلیں پیدا ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان بھی پیدا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، دوبارہ اٹھانا جانا، یہ سب دیکھو کوئی سمجھ نہیں آنے والی بات نہیں. اسی فلسفہ زندگی کے تحت، مادہ پرستانہ تصور کے تحت آج بھی زندگی بسر کی جا رہی ہے کہ جو کچھ بننا ہے بگڑنا ہے، جب زندگی صرف یہی ہے، اسی میں میاں جیسے بھی ہو سکتا ہے، جائز سے ناجائز سے، حلال سے حرام سے، لوٹ خسوٹ سے، جس طرح سے ہو سکتا ہے. اس دور میں جو آگے نکل گیا وہ جیت گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ پیچھے رہ گیا. ان ہوا اللہ رجل استراح علی اللہ کذبا، اور وہ ایک آدمی ہے مگر نہیں ایک آدمی مگر جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. وما نحن له بمؤمنین، ہم ہرگز اس پر ایمان لانے والے نہیں. قال رب انصرنی بما کذبونی، تو دعا کی انہوں نے بھی، ان کے رسول نے، کہا میرے پروردگار میری مدد فرمائیے اس پر جو مجھے جھٹلاتے ہیں. قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا کہ تھوڑا ہی عرصے میں یہ ہو جائیں گے پچھتانے والے، آپ فکر نہ کیجیے. فاخذتهم الصیحۃ بالحق، تو پھر آ پکڑا انہیں ایک بہت ہی زور کی ہیبت ناک آواز نے، چیخ نے، بالکل برحق. فجعلناهم غفاء، اور پھر ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کے رکھ دیا. فبعدا للقوم الظالمین، تو اللہ کی رحمت سے دوری ظالموں کی قوم کو. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اور پھر ہم نے پیدا کر دی ان کے بعد کچھ اور امتیں. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، اور کوئی بھی امت اپنے وقت متعینہ سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی وہ پیچھے رہ سکتے ہیں. ثم ارسلنا رسلنا تترا، اور پھر بھیجے ہم نے کئی رسول متواتر پے در پے کلما جا امت الرسول ہا جب کبھی بھی آتا کسی امت کے پاس اس کا رسول کذبو وہ کیا کرتے اس کو جھٹلا دیتے فتبانا بعضہم بعضاً تو پس انہی کے پیچھے پھر ہم نے چلایا ایک کو دوسرے کے جیسی تباہی پہلی قوموں کو آتی رہی بعد والوں کے لیے بھی پھر وہی آیا وجعلناہم احادیث اور ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا کر رکھ دیا یعنی ان کو پھر کبھی بقا نہیں ملی وجود نہیں بچا فبودل لقوم لا یؤمنون تو اللہ کی رحمت سے دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو دل کی گہرائیوں سے یقین نہیں لاتے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون اور پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بآیاتنا وسلطان مبین اپنی نشانیاں کھلے کھلے معجزے اور واضح روشن دلیل دے کر الی فرعون وملئہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف فاستکبروا تو انہوں نے بھی استکبار کیا وکانوا قوما عالین کیونکہ وہ تو تھے ہی بڑے سرکش لوگوں کی قوم فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وہ کہنے لگے کہ کیا ہم ایمان لائیں دو انسانوں پر جو ہم جیسے ہیں وقومهما لنا عابدون اور ان دونوں کی قوم تو ہماری بندگی کرنے والی ہماری غلام ہماری محکوم اس سے پہچانیے لفظ عبادت کو جو جس کا غلام ہے یہ کہہ رہے ہیں عابد کون ہوتا ہے عبادت کرنے والا اور یہ کہہ رہے ہیں ان کی ساری قوم ہماری عابد ہے کیوں عابد ہے سارے کے سارے ان کے ماتحت ہیں ان کی بات مانتے ہیں جس کی بات مانی جائے اس کی عبادت ہوتی ہے اللہ کی مان کر چلو تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی پوری زندگی میں مان کر چلو تو عبادت کا اللہ کی بات پیچھے چھوڑ کر نفس کی بات مان لو تو کس کی عبادت ہوئی نفس کی عبادت اللہ کی بات پیچھے چھوڑ کر شیطان کی بات مان لو تو کس کی بات عبادت ہوئی شیطان کی عبادت یہ ہے لفظ عبادت اس سے پہچانی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کی قوم یہ تو ہماری محکوم ہے ہمارے حکم پر چلتی ہے جس کے حکم پر چلا جائے عبادت اصل میں اسی کی فقط ابو ہوما تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا فکانو من المہلکین اور پھر وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے ولقد آتینا موسی الکتاب لعلہم یہتدون اور ہم نے تو دی تھی موسی علیہ السلام کو کتاب تاکہ وہ ہدایت پائیں وجعلنا ابن مریم و امہ آیہ اور ہم نے بنایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم سلام علیہا کو بھی ایک نشانی وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین اور ہم نے انہیں پناہ دی تھی ان دونوں کو ایک اونچی آرام کے لائق پانی والی جگہ پر وہ جو ولادت کے وقت کا پورا واقعہ ہم پڑھا ہے سورہ مریم میں میرا خیال ہے کہ یہاں چار رکوع ہو گئے ہیں تین رکوع اس کے اور ایک رکوع پچھلی سورت کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے پاک یعنی حلال اور طیب واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو یعنی اگر حلال کھاؤ گے تو نیک عمل کی توفیق مل سکے گی انی بما تعملون علیم بے شک جو بھی عمل تم کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے یعنی توحید کے راستے پر چلنے والی وَأَنَا رَبُّكُمْ اور یہ کہ میں ہی تمہارا رب ہوں فَاتَّقُونِ صرف میں مجھ سے ڈرو میرا تقوی اختیار کرو فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا پس انہوں نے اختلاف کر کے اپنا کام اپنے دین کا کام اسے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا دین کے حصے بکھرے کر لیے کل حزب بما لدیہم فرحون اور ہر ایک گروہ انہی باتوں پر جو ان کے پاس ہیں جو دین کا کچھ حصہ انہوں نے اختیار کر لیا اسی پر خوش بیٹھے ہوئے ہیں فذرہم فی غمرتہم حتی حین پس آپ چھوڑ دیے انہیں ان کی مدہوشی میں کچھ مدت کے لیے ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں انہیں بڑھا رہے ہیں مال اور بیٹوں کے اعتبار سے نسارعوا لہم فی الخیرات تو کیا ہم ان کے لیے بلائیوں اور اچھائیوں کی جلدی کر رہے ہیں بل لا یشعرون بلکہ وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں وہ تو جو خشیت اختیار کرنے والے وہ تو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں یہاں پر یہ نیکیوں میں سبقت اختیار کرنے والوں کی خصوصیات آ رہی ہیں. جیسے شروع میں کامیاب ہونے والے مومنوں کی خصوصیات تھیں، یہاں پر آپ یہ نوٹ کیجئے گا، سب سے پہلے ان کی جو ہے خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کی خشیت کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہنے والے. وَالَّذِينَهُمْ بِآیَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور جو اپنے رب کی آیات پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھنے والے ہیں. وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اور وہ جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانے والے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، یعنی انہیں کوئی خوف، انہیں کوئی عجب نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، بلکہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے. اور وہ ڈر کیا ہے؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جو صحیح و جہد کر رہے ہیں. وہم لہا سابقون، اور وہ نیکیوں کے لیے سبقت اختیار کرنے والے ہیں. ان کا فیلڈ آف کمپٹیشن، جو قرآن نے کہا فاستبق الخیرات، تم بلائیوں میں اور نیکیوں میں سبقت اختیار کرنے کی کوشش کرو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فی الخیرات ہم لہا سابقون، اس میں آگے سے آگے بڑھنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت، اس کی کیپیبلٹی، اس کی جتنا اللہ نے اس کے اندر وسعت رکھی اس کے مطابق. ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل حق حق بات بیان کر دے گی. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ بتا دے گی وہ کتاب کہ کس میں کتنی استعداد تھی، کتنی کیپیبلٹی تھی، اور اس نے دنیا کے بارے میں اس میں کیسی ایفیشنسی کا مظاہرہ کیا، اور آخرت کے بارے میں کتنی سستی کی، سب بولے. ذرا آپ غور کیجئے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الفاظ کیسے استعمال کیے کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولے گی. جس دور میں وہ لوگ جو سب سے پہلے اس کے مخاطب ہیں، اس دور میں کوئی تصور تھا کہ بولنے والی کتاب بھی ہو سکتی ہے؟ آج ہمارے آپ کے لیے تو یہ بات سمجھنی بہت آسان ہے کہ آڈیو بکس کیا ہوتی ہیں، لیکن اس دور میں تو تصور تھا؟ اللہ کو پتا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ان کے پاس آڈیو ویژول ارینجمنٹس اتنے ترقی کر جائیں گے کہ اس وقت صرف کتاب کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ کتاب جو ان سے کلام کرے، گفتگو کرے. اس لیے کہ سارا کچھ اس اعتبار سے ہم میں سے ہر شخص کو جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا صلاحیت دی، اور کیا کچھ میں اس میں سے اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار ہوں، اور کیا میں دنیا میں لگا رہا ہوں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کسی کام کے لیے، مثال کے طور پر یہی جو اللہ کی مہربانی سے آپ اس وقت رات کی ان گھڑیوں میں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھے، اس کام کے لیے آپ لوگوں کو بتائیے، کہیے کہ بھائی چلو تھوڑا سا وقت اس کے لیے فارغ کریں. وہ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہے، نیند خراب ہوتی ہے، آرام جو ہے وہ میں تو عشاء کے بعد ہی سو جانے والا ہوں. اور اگر اس کو یہ بتا دیں کہ جناب آپ کو جو دن کی ڈیوٹی میں جو پیسے ملتے ہیں اس سے ڈبل پیسے ملیں گے، آج رات کو بھی آپ کو ڈیوٹی کرنی ہے، کہا جی روز رات کی ڈیوٹی لگا دیا کریں، ایسی کون سی بات ہے، کوئی بات نہیں، آگے پیچھے کر کے آدمی آرام پورا کر لیتا ہے. اور ویسے جو ہے آپ دین کے کام کے لیے نکلنا ہو چند گھڑیاں، تو ہر آدمی سوچے گا اس کے لیے، یہ گھر والے بھی کہیں گے یہ مسئلہ ہو گیا، وہ بچہ بیمار ہے، وہ مطلب ہے کہ اتنے کام پڑے اور آپ اس کے جا رہے ہیں. اور اس کے برعکس آپ کہیں کہ اچھا یہ ذرا ایک مہینے کے لیے بیرون ملک ڈیوٹی ہے جس میں روز کے $50 ملیں گے یا $100 ملیں گے، تو کہیں جی ایک مہینہ چھوڑے 6 مہینے لگے وہ بھی لگا آئیے گا، کوئی بات نہیں، سارے کام ہوں یہاں سب بیٹھ بیٹھیں گے، کوئی فکر نہ کیجیے گا، یہ بچے سب بیمار بھی ہوتے رہتے ٹھیک بھی ہوتے رہتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے ہمارا اللہ کے کام کے بارے میں مان کہ میں تو بڑا کمزور ہوں، کسی اور کو دیکھ لیجیے، اور دنیا کے کام کے بارے میں کس سے پیچھے ہوں جی، آپ نے مجھے کیا سمجھ لیا، میرے بال سفید ہیں تو اس لیے میں کچھ کر نہیں سکتا، مجھے موقع تو دے کر دیکھیے آپ، میں جوانوں سے زیادہ آپ کو اچھی پرفارمنس دوں گا. تو یہ معاملہ جو ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے پاس کتاب ہے جو بالکل برحق بولے گی، بتائے گی کہ کیا کیا جو ہے وہ صلاحیتیں تھیں اور کیا حرکتیں کر کے آئے ہو. بل قلوبهم فی غفرة من هذا، فی غمرة من هذا، بلکہ ان کے دل اس کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے اس حقیقت سے. ولہم اعمال من دون ذلک، اور ان کے کچھ اعمال ہیں کچھ اور دوسری قسم کے برے. ہم لہا عاملون جن کو وہ کر رہے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب یہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیں گے ان کے جو کھاتے پیتے آسودہ حال لوگ ہیں. یہ کیوں آسودہ حال لوگوں والے پکڑا جائے گا؟ یہی بری مثالیں قائم کرنے والے تھے, یہی لوگوں کو جو ہے وہ الٹی پٹیاں پڑھانے والے. اللہ کہہ رہے ہیں جب ان کو پکڑیں گے نا بالعذاب تو اذا ہم یہ جارون فوراً چیخنے چلانے اور فریاد کرنے لگیں گے. لا تجار اليوم آج کے دن فریاد مت کرو, انکم منا لا تنصرون اس لیے کہ بے شک تمہیں ہماری جناب سے کوئی مدد نہیں دی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم بے شک ہماری آیات کی تم پر تلاوت کی جاتی تھی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاتے تھے تکبر کرتے. اجی یہ قرآن مجید پڑھنا سننا یہ کوئی مولوی شولویوں کا کام ہو سکتا ہے؟ ہم بڑے مصروف آدمی ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کام کے لیے. یہی عام طور پر جو ہے سننے میں آتا ہے نا جی کہ جی ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تم تو بڑے غرور کرتے ہوئے جب ہماری آیات پڑھی جا رہی ہوتی تھی تکبر مستکبرین اکڑتے ہوئے اینٹتے ہوئے مستکبرین بہی سامرن تہجرون اور اس قرآن مجید کو افسانہ سمجھتے ہوئے چھوڑ کر چلے جاتے تھے. تمہیں کس سے کہانیوں میں زیادہ دلچسپی تھی؟ تمہارے لیے ورائٹی پروگرامز میں تو رات رات بھر جاگنا جو ہے بہت آسان تھا, اور اللہ کی کتاب اس کو غیر ضروری سمجھ کر غیر اہم سمجھ کر اسے چھوڑ کے چل جاؤ. دیکھیے قرآن کیسے لائیو کمنٹری کر رہا ہے. یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے ہماری ہو رہی ہے؟ اللہ ہمیں ایسے رویے سے بچائے. افلم یدبر القول کیا انہوں نے کلام پر غور ہی نہیں کیا؟ ہم جا ہوں معلوم یا کہ آبا ہوں الاولین یا ان کے پاس وہ بات آئی جو ان کے آبا باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی. املم یا رسول رسولہم یا انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نہیں پہچانا ہے. فہم لہو منکرون کہ وہ ان کا انکار کر رہے ہیں. ہم یقولون بہ جنہ یا وہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ انکل مجنون وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے بے شک تو کوئی مجنو ہے. بل جاءہم للحق واکثرہم للحق کارہون بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ تو ان کے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے ہیں, حق سب سے بڑا حق لے کر آئے ہیں, لیکن ان کی اکثریت اس حق کو ناپسند کرتی ہے. بل اتبع الحق واہواہم اور اگر حق ان کی خواہشات سے نفس کی پیروی کرتا لفسدت السماوات والارض تو فساد برپا ہو جاتا آسمانوں میں اور زمین میں وہ من فیہن اور جو کچھ ان کے درمیان ان میں. بل اتیناہم بذکرہم بلکہ ہم نے تو انہیں عطا فرما دیا ان کا ذکر, ان کی نصیحت, ان کی یاد دہانی. وہ ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے. اللہ کہہ رہے ہم نے تو انسانوں کو ان کے لیے سب سے بڑا ذکر کے معنی صرف یاد دہانی اور نصیحت ہی نہیں ہے, اس کے مفہوم میں یہ بھی بتایا گیا کہ سب سے بڑا شرف, سب سے بڑا آنر. اللہ تو کہہ رہے ہم نے ان کو عطا فرمایا لیکن ان کا حال یہ ہے فہم عن ذکرہم معرضون, یہ اپنے اس شرف سے اس آنر سے اس یاد دہانی سے ہی رخ پھیرے ہوئے ہیں. ام تسألہم خرجن کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ فخراج ربی کا خیر تو اجرت تو تیرے پروردگار کی ہی, اس کی طرف سے بدلا جائے وہ سب سے بہتر ہے. وہ خیر الرازقین اور وہی سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا. اجرت تو کسا دو قسم کے لوگ مانگا کرتے ہیں. رسول تو ہمیشہ ہی آ کر یہ کہتے رہے وما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے اس پر کوئی اجر تو نہیں مانگتا ہوں. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے. اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اور بے شک آپ تو انہیں دعوت دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں, پکار رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وہی ہیں جو سیدھے راستے سے ہٹنے والے ہیں, منحرف ہونے والے ہیں, اس کو چھوڑ کر جانے والے. یعنی جو جس راستے کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے, اور اس کو چھوڑ کر جانے والے کون ہیں؟ جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے. آخرت کا یقین ہو تو اس سے زیادہ کامیابی کا راستہ کوئی نظر ہی نہیں آتا انسان کو. ولا رحمنا ہوں کشفنا ماں بہم من ضر, اگر ہم ان پر رحم بھی کریں اور دور کر دیں ان پر جو کچھ ان کو تکلیف ہے, للجو فی طغیانہم یعمہون, پھر بھی وہ انسسٹ کریں گے, اصرار کریں گے کہ اپنی سرکشی میں ہی بھٹکتے رہیں. ولقد اخذناہم بالعذاب, اور ہم تو ان کو پکڑ چکے ہیں عذاب میں, اس سے پہلے بھی قحط وغیرہ آیا تھا ان کے یہاں. فمستکانو, تو پس انہوں نے آج فمستکانو لربہم, تو نہ تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حضور میں عاجزی کی, وما یتضرعون, اور نہ ہی انہوں نے اس کے سامنے تضرع اختیار کی, نہ وہ گڑگڑائے. یہ صرف ان کی بات ہو رہی, آج تو یہ قرآن کا یہ تبصرہ ہمارے اوپر بھی آ رہا ہے. اللہ کی طرف سے ایک پکڑ, ایک چھوٹی سی جھلک ہمیں بھی آئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, ہم تو ان کو پکڑ چکے ہیں. اس زلزلے کے نتیجے میں کیا کچھ نہیں بیتی, لیکن فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ, انہوں نے پھر بھی اپنے پروردگار کے حضور میں آج بھی اختیار نہیں کیا. وما یتضرعون, اور نہ ہی انہوں نے تضرع اور گرگنانا اختیار کیا. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید, یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان کے لیے دروازہ سخت شدید سخت عذاب کا. اذا ہم فیہ مبلسون, تو اس وقت جو ہے وہ اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے. وہو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ, اور وہی اللہ جس نے پیدا فرما دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل غور و فکر کے لیے, عقل کے لیے. یہ سب کچھ اللہ نے دیا, اور اللہ نے کیا کہا ان کے بارے میں, سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا, ان السمع والبصر والفؤاد, بے شک یہ سماعت, یہ بصارت, یہ غور و فکر کی صلاحیتیں, کل اولائک کان عنہ مسئولا, ان سب کے بارے میں اللہ کے یہاں باز پرس ہوگی. یہ آنکھیں صرف بد نظری کے لیے استعمال ہوتی رہیں, یہ کام صرف جو ہے اللہ کی منع کرتا, جو ہے ساری حرام چیزیں, حرام باتیں اور موسیقی, اس کے لیے استعمال ہوئے, اور یہ دل صرف اللہ کی نافرمانی کے لیے, جو غور و فکر کے لیے استعمال ہوئے, اللہ کے اس پر بات کرس ہوگی. تو یہاں فرمایا انسان ان سے سارے فائدے اٹھاتے ہیں, قلیلا ما تشکرون, لیکن بہت تھوڑا ہی ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. وہو الذی ذرأکم فی الارض, اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر پھیلایا, زمین میں پھیلایا, وإلیہ تحشرون, اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کے سب جمع کیے جائیں گے. وہو الذی یحیی و یمیت, وہی ہے جو تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے, تم پر موت عطا فرماتا ہے. ولہ اختلاف اللیل و النہار, اور اسی کے قبضے میں ہے یہ رات اور دن کا اختلاف, دن کا بدل بدل کرانا. افلا تعقلون, کیا تم اتنی موٹی سی بات بھی جو ہے وہ تمہاری عقل میں نہیں آتی ہے. بل قالوا مثل ما قال الاولون, بلکہ وہ بھی وہی کچھ کہتے رہے جیسا ان سے پہلے مشرک کہتے تھے. قالوا عظام اتنا و کنا ترابا, کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی. وعظاما, اور ہڈیاں. آئنا لمبعوثون, کیا وہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل, بے شک یہی وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی اور ہمارے باپ دادا سے اس سے پہلے بھی. ان هذا الا اساطير الاولین, یہ تو نہیں ہے مگر کچھ پچھلوں کی کہانیاں ہیں, کچھ ایسے ہی قصے ہیں, اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون, ان سے پوچھئے کہ کس کی ہے زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے, اگر تمہیں واقعی علم ہے تو بتاؤ کس کی ہے. فیقولون للہ, تو ان قریب یہ کہیں گے, ماننے پر مجبور ہوں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے. قل افلا تذکرون, ان سے پوچھئے کیا تم پھر نصیحت اور یاد دہانی اخذ نہیں کرتے ہو. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, ان سے پوچھئے کون ہے رب سات آسمانوں کا اور رب عرش عظیم کا. فیقولون للہ, تو یہ ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. قل افلا تتقون, ان سے پوچھئے کیا پھر اسی کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہو. اگر رب وہ ہے زمین کا بھی آسمانوں کا بھی جو کچھ ان کے درمیان ہے, خالق وہ ہے, اس کے سوا جتنی ہستیاں ہیں وہ ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتی ہیں, تو پھر اسی کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہو. قل من بیدہ ملکوت کل شیء, ان سے پوچھئے کس کے ہاتھ میں ہے اختیار, اقتدار, حکومت ہر چیز کی. وہو یجیر ولا یجار علیہ, اور وہی ہے جو صرف پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی. ان کم تم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. فیقولون للہ, تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. قل فانا تسحرون, ان سے پوچھئے کہ پھر کہاں سے تم سحر زدہ ہوئے جا رہے ہو, تم پر کون سا جادو چل رہا ہے جو سب کچھ ماننے کے باوجود اس کو نہیں مانتے ہو. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون, بلکہ ہم تو لائے ہیں ان کے پاس بالکل برحق سچا دین, سچا قرآن, اور بے شک وہی جھوٹے ہیں. متخذ اللہ من ولد, اور اللہ پاک نے ہرگز کوئی اولاد اختیار نہیں کی. وما کان معہ من الہ, اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، یعنی اگر بفرض محال اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتے تو ہر معبود لے جاتا جو کچھ اس نے پیدا کیا. معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو تخلیق کرے، اگر معبود ایک سے زیادہ ہے تو ان کی تخلیق بھی جو ہے وہ اپنی اپنی ہوگی، تو اس وقت میں ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے جاتا. بلا الا باب ہوں ملا بابن، اور جب کئی جو ہے وہ باسز ہوں تو پھر ایک باس دوسرے سے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے نا. ایسے کہا کہ پھر تو ان میں سے ایک دوسرے پر غالب آ جاتا، جو بڑا ہوتا وہ غالب آتا، لیکن جب ایک سے زیادہ ہے ہی نہیں تو فرمایا سبحان اللہ اما یصفون، پاک ہے اللہ ان ساری باتوں سے جو تم گھڑتے گھڑ کر بیان کرتے. عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والا ہے ہر چھپی اور کھلی بات کا. فتعالی اما یشرکون، اور وہ بہت بلند و برتر ہے اس سے جو تم اس کے شریک ٹھہراتے. رب اما ترینی ما یوعدون، تو آپ دعا کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے دکھا دے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی اگر میری زندگی میں وہ عذاب آ جائے آنے والا ہو. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے پروردگار مجھے ہرگز ان ظالم لوگوں کی قوم میں شامل نہ کیجیے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کا عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دعا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کو اللہ سے مانتے رہنا چاہیے کہ اللہ کبھی آپ کی پکڑ، کبھی آپ کی ناراضگی، تو اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ فرمائی جن پر وائے. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس بات پر کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، ہم اس پر بھی قادر ہیں، یعنی ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں لائیں اور چاہیں بعد میں. ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، اور دور کیجئے ایسے طریقے سے جو بہت ہی اچھا ہو برائی کو، برائی کو ہٹائیے اس کو دور کیجئے بہت ہی خوبصورت طریقے سے، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ گالیوں کے جواب میں دعائیں، پتھروں کے جواب میں پھول پیش کرنا، یہ ہے اسے بہتر طریقہ. نحن اعلم بما یصفون، اور ہم خوب جانتے جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں. وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین، اور دعا کرتے رہا کیجئے کہ اے میرے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، شیطانوں کی چھوٹ سے. واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں، میرے پاس آئیں، یعنی گویا شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان الفاظ میں دعا مانگنی چاہیے. حتی اذا جا احدہم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے کسی کو موت. قال رب ارجعون، یہ کفار کا حسرتناک انجام بتایا جا رہا ہے جتنے بھی اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کا یقین نہیں ہے. اس وقت جب موت آئے گی تو کہیں گے رب ارجعون، اے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکتک اللہ، تاکہ میں عمل کروں اچھے اس دنیا میں جس کو میں اب چھوڑ آیا ہوں، جس کو میں چھوڑ رہا ہوں، مال جان اولاد سب کچھ جو ہے جس سے اب دور جا رہا ہوں، اور اگر مجھے موقع مل جائے مجھے واپس لوٹا دے تو میں اب اس میں رہ کر اچھے عمل اختیار کروں گا. انہا کلمت ہوگا قائلہا، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ صرف اس کی ایک کلمہ، ایک منہ کی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، یعنی اگر لوٹا دیا جائے تو پھر وہی حرکتیں کرے گا. اور اس کی مثال اس دنیا میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اس کا مشاہدہ کرواتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا کاروبار بیٹھ گیا، کسی کو بہت ہی جو ہے سیریس بیماری آ گئی، تو کیا کرتا ہے صرف یا اللہ بس ایک دفعہ جو ہے موقع مجھے اس بیماری سے نکال دے، صحت دے دے، ساری عمر تیرا فرما بردار بندہ بن کے رہوں گا، ایک دفعہ بس یہ کاروبار کا جو مندی ہے اس کو دور کر دے اور میرے دل پھیر دے، تیرے ہی راستے میں سارا کچھ لگاؤں گا. جیسے ہی اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے، جیسے ہی جو ہے وہ کاروبار اجی اب تو مصروفیت اتنی زیادہ، فرصت ہی نہیں ہے، میٹنگیں ہیں، رات کو دیر دیر تک ڈنر ہے، سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والا، اللہ بڑا بخشنے والا، اللہ کی خیر ہے، ہم اپنے دنیا کے کام جہاز نپٹانے میں لگے ہوں گے. تب انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے جب اللہ اسے دوبارہ موقع دے دیتا ہے بھول جاتا ہے ساری باتوں کو. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اب تو ان کے لیے دنیا سے جانا واپس لوٹنا تو ممکن نہیں ہے، اور ان کے اس طرف ان کے پیچھے ہے عالم برزخ اس دن تک کے لیے جبکہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا فلان صحابہ بینہم یومئذ، تو پھر اس دن کوئی آپس میں حسب نسب، کوئی رشتے داریاں، کوئی تعلق ناتے وہ باقی نہیں رہیں گے، ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کی بات بھی پوچھ سکیں گے، نفسی نفسی ایسی ہوگی، اپنی اپنی ایسی پڑی ہوگی، نہ یہ یاد رہے گا کہ یہ ماں ہے یا بیٹا ہے، اور نہ یہ دوستی اور رشتے ناتے، اور نہ ہی ایک دوسرے سے حال بھی پوچھنے کی فرصت نہیں ہوگی، اپنے ہی فکر پڑی ہوئی ہوگی. فمن ثقلت موازینہ فاولئک المفلحون، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ ہوں گے جو کہ کامیاب ہونے والے ہوں گے، جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا. تو بتائیے کامیابی دنیا کی ہے یا آخرت کی؟ دنیا کا گھاٹا اصل گھاٹا ہے یا آخرت کا گھاٹا اصل گھاٹا ہے؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے سے، ناکامی سے دوچار کیا. فی جہنم خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، تو ان کی آگ جو ہے وہ ان کے چہروں کو جلسا کر رکھ دے گی. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس کے اندر بدشکل بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے. اللہ اس وقت پوچھے گا ان سے، سوال دیکھیے بار بار کیا آ رہا ہے، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تم پر میری آیات کی تلاوت نہیں کی جا رہی تھی؟ فکن تم بہا تو کذبون، تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے، اپنے قول سے نہیں تو اپنے عمل سے جھٹلاتے تھے. اس وقت وہ اعتراف کریں گے، آج اللہ کی آیات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمل تو جس درجے کا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اعتراف کریں گے کہ ہاں ہے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی. وکنا قوما ضالین، اور ہم ہی گمراہ لوگوں کی قوم تھے. کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیات کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، کوئی دھیان نہیں تھا. اندازہ کیجئے، میں حیران ہوں کہ پورا ہمارا نظام تعلیم 16 سال، 18 سال، 20 سال، لیکن اللہ کی کتاب کے لیے کوئی وقت نہیں. کھانا پوری کے لیے کچھ چند ایک آیات شامل کر کے اور رو لوگوں کو پڑھانے کے لیے لگا دیا جاتا ہے، جن کو خود نہ پتا ہو کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کلاس کو کوئی اٹینڈ کرے نہ کرے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ اسلامیات اختیاری مرضی ہے، چاہے مرضی نہ جائے، اور لازمی بھی ہو تو سارے پاس کر دیے جاتے ہیں. کہاں گیا یہ آیات؟ کس سٹیج پہ پھر پڑھی جائیں گی اور سنی جائیں گی، اور کون بتائے گا اور سنے گا؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا قومی المیہ ہے ہمارا، اور اس کے بعد زندگی بھر کوئی موقع نہیں ہے. یہ تو اللہ کا کرم اور احسان ہے، جن خوش قسمتوں کے لیے مجھ سمیت اللہ نے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی، جتنا اس کا شکر ادا کرے کم ہے. کم از کم یار پتا تو چل رہا ہے، اور پتا چل رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سدھارنے کی بھی توفیق دے رہا ہے. ورنہ یہ سوچئے، یہ کس سے سوال ہو رہے ہیں؟ یہ کیا کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی جو ہے خیالی باتیں بتا رہے ہیں یا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں؟ یہ تو اللہ کے قربان جائیے، جو کچھ وہاں جا کر جتنے سوال جواب ہونے سارے یہاں بتا دیے، پرچہ یہاں آپ کر دیا، اب جو چاہتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کر لیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، جن کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی آیات صرف خود ہی نہیں پڑھنی ہے، اتنی اپنی قوم محروم بیٹھی ہوئی ہے، ان کو بھی سنانی ہے، تاکہ کل اللہ کے حضور میں سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہوگی پھر، کہ جب اللہ پوچھے کہ تم پر میری آیات پڑی گئی تو تم جھٹلانے والے تھے. تو ایک پہلو تو دیکھیے اس میں یہ ہے، آج بھی کوئی یہ نہیں کہتے تھے اس پر آیات نہیں پڑی جا رہی، کم از کم جتنے نماز پڑھنے والے ہیں، جتنے نماز پڑھنے والے وہ یہ نہیں کہہ سکتے ان پر اللہ کی آیات نہیں پڑھی جا رہی. پڑھی تو جا رہی ہے، یہ ہماری اپنی جو ہے وہ اپنا کمی کوتا ہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے. اسی وجہ سے نماز میں خوشبو نہیں پیدا ہو کے دے رہا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، خوشبو کہاں سے آئے. اس کمی کوتا ہی کو ذرا ریئلائز تو کیجئے کہ کس کس پہلو سے ہمارے لیے دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اللہ نے جو کامیابی کی کنجی اور کلید ہمارے ہاتھوں میں دی تھی، ہم اس کے بارے میں خواب غفلت میں پڑے ہوئے. پوچھے گا اللہ علم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تم پر میری آیات کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ کیا کہیں گے؟ ہاں اللہ تلاوت تو کی جاتی تھی لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا تھا سوائے عالمون و تعلمون کے. عملی حالت تو یہی ہے نا، ڈی فیکٹو سچویشن یہی ہے نا. اور ہم بھی تلاش کرتے تھے کوئی ایسی جگہ مل جائے تراوی جہاں بس آدھ پانچ پونے گھنٹے میں ہی فراغت ہو جائے تو اچھا ہے، کوئی پانچ دن میں ہی جان چھوٹ جائے، دس دن میں جان چھوٹ جائے، پورا مہینہ کون بند کے. اور یہ کچھ سر پھرے تھے تو کہتے تھے نہیں چار پانچ گھنٹے لگاؤ. تو بھائی اصل میں تو وہ آیات جو پڑھی جا رہی ہے اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جھٹلانا یا نہ جھٹلانا تو تبھی ہوگا نا جب سمجھ میں آئے کہ اس میں کیا اللہ کہہ رہا ہے. پلے پڑ جائے مجھے بتائیے، ابھی آپ کو سورہ مومنون کے آغاز میں جو پورا رکوع سنایا ہے، کوئی جو ہے وہ ایمان والا اگر واقعی اس کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہے، اس سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ سارے کام مجھے کرنے؟ اور اپنی زندگیوں میں اللہ جس جس درجے میں توفیق دے ہمیں وہ تبدیلی لانی، ہمارے اندر وہ کمیاں ہیں، وی ہیو ٹو فل ان دوز گیپس. تو یہاں جو ہے اللہ پوچھے گا کہ جناب میری آیات پڑھی نہیں جاتی تھی، فکم تم بیا تکذبون، تو کہیں گے قال ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی. یہ ہماری قومی بدبختی ہے آج کہ من حیث القوم، ہم اللہ کے قرآن کو سے نہ صرف قافل ہے بلکہ جن کو پتا بھی ہے وہ بھی اس کے جو ہے اس کی ساری باتیں نہ تو سب کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور الٹا جو ہے اس میں سے ایسی دلیلیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اس کے عملی تقاضوں سے چھٹکارا جو ہے ممکن یہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے. آخر اس ملک کی سپریم کورٹ میں جا کے جنہوں نے جو ہے سود کے خلاف دلائل دیے، سود کی یعنی جو حرمت کے خلاف دلائل دیے، اور واپس جو ہے فیصلہ ریورس کروایا، وہ بھی تو اسی قرآن کے پڑھنے والے تھے. تو کیا کیا اسے آپ سوچئے. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ہم گمراہوں کی قوم تھے. ربنا اخرجنا منها، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جہنم سے ایک بار نکال. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ کریں تو ہم واقعی ظالم ہوں گے. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اللہ فرمائے گا کہ ذلت کے ساتھ دور ہو جاؤ، تم اسی میں رہو گے اور مجھ سے کلام بھی نہیں کرو. انہ کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا، یقولون، جو یہ کہتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے. کس چیز پر ایمان؟ جس کو دوسرے جھٹلا رہے تھے وہ کہہ رہے نہیں ہم دل کی گہرائیوں سے اس کو مانتے ہیں. فاغفر لنا، پس تو ہماری مغفرت فرما دے. ورحمنا، ہم پر رحم فرما. وانت خیر الراحمین، اور تو ہی سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے. اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. فاتخذتموهم سخریا، تم کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ یہ تمہارا مذاق اڑانا یہ تمہاری غفلت میں اضافے کا باعث بنا، اور تم نے میرے ذکر کو میرے قرآن کو ہی بلا دیا. وکنتم منہم تضحکون، اور تم تو انہیں کی ہنسی مذاق انہیں کے ٹھٹھا جو ہے اڑانے میں لگے رہے. اب دونوں کا انجام سوچ لو. فرمایا انی جزیتہم الیوم بما صبروا، بے شک میں نے آج کے دن ان کو بدلہ دیا ہے بسبب اس صبر کے جو وہ کرتے تھے. صبر کس بات پر؟ اللہ کے دین پر عمل کے نتیجے میں اگر نبیوں اور رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ہم آپ کس گنتی میں، کس سوشل مارکیٹ آ رہے ہیں؟ یہ تو آئے گئے لیکن اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، پیچھے نہیں ہٹے. انہم ہم الفائزون، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو یہ جزا دی کہ آج کے دن وہی فائز المرام ہے، وہی کامیاب، وہی بامراد. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اور اللہ پوچھے گا بھائی بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اس وقت کہیں گے کہ اللہ ہم تو شاید ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. یہاں بڑی یہ لمبی عمر لگتی ہے، اس میں بڑے بڑے لمبے لمبے ہم نے منصوبے بناتے ہیں. اول تو جب وہ چاہتا ہے یہ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اگلے ہی لمحے جو ہے کام تمام ہو جاتا ہے. لیکن گزار بھی لیا، اپنے منصوبے پورے بھی کر لیے، وہاں جا کر لگے گا کہ یہ 50-60-70 سال، اور یہ وہاں کی بات نہیں. آج بھی آپ عمر رفتہ کو ذرا آواز دے کے دیکھیے، پیچھے مڑ کر دیکھیے، کل کی بات لگتی ہے کہ جیسے اسکول کالج جاتے تھے، اور جناب ابھی جو ہے وہ بالکل ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا اور آج جو ہے آخری منزل پر پہنچے ہوئے ہیں. تو یہاں پر جب یہ احساس ہے وہاں جا کے تو بالکل یہ ہے کہ ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. فَسْأَلِ الْعَادِّينَ، پس آپ پوچھ لیجئے گنتی کرنے والوں میں سے. قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرمائے گا کہ تم نہیں ٹھہرے وہاں مگر بہت ہی تھوڑی مدت، نہ ہونے کے برابر. یہ قلیل کا جو لفظ ہے اس کو انگریزی کے حوالے سے سمجھنا آسان ہے. ایک ہوتا ہے دی لٹل، تھوڑا سا، آ لٹل اور تھوڑا سا، اور لٹل جو نہ ہونے کے برابر، کسی جو شمار کے تار میں ہی نہ آتا ہو. تو یہ جو 50-60-70 سال کی زندگی ہے، اس ابدی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں اس کا کوئی ریشو پروپورشن بنتا ہی نہیں. آپ دیکھیے وہ فائنائٹ کا انفائنائٹ کے ساتھ کوئی ریشو پروپورشن ہو سکتا ہے؟ کسی بھی دنیا میں حساب کتاب سے بھی وہ نہیں بنتا ہے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو، اس حقیقت کو جان لیتے کہ آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں ان دونوں کی حقیقت کو سمجھ لیتے. اب آخری آیات میں وہی جو ہے پوری سورت کا جسٹ حاصل. اپحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار، اب بے مقصد پیدا فرمایا؟ وانکم الینا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری بارگاہ میں لوٹائے نہیں جاؤ گے، یہ سمجھ کر زندگی گزارتے رہے. فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند و برتر ہے وہ اللہ بادشاہ حقیقی، اس بات سے کہ اس کے بارے میں یہ تصور کیا قائم کیا جائے کہ اس کا کوئی کام بھی بیکار اور افس ہو سکتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی اشرف المخلوقات کو بیکار بنائے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. رب العرش الکریم، اور رب ہے عرش عظیم کا. ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، فإنما حسابہ عند ربی، تو پس اس کا حساب تو پھر اس کے پروردگار کے ہاتھ میں ہے. اور ایسے شخص کے لیے کسی کامیابی کا کوئی تصور نہیں. اس لیے انہ لا یفلح الکافرون، ایسے منکر، ایسے ناشکرے کبھی فلاح نہیں پا سکتے. سوچیے سورت کا آغاز ہوا تھا قد افلح المؤمنون، فلاح تو پائیں گے صرف حقیقی ایمان والے اور پوری لسٹ جو یہ کام کریں گے، اور جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنے والے ہیں، دوسروں کو معبود قرار دینے والے ہیں. فرمایا کہ ایسے ناشکرے کبھی فلاح اور کامیابی نہیں فرما سکتے. فقل ربک فر ورحم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرماتے رہا کریں کہ اے میرے پروردگار بخش دیجئے، ورحم اور رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، اور بے شک آپ ہی سب سے بہترین رحم فرمانے والے ہیں. بہت ہی عظیم، بہت ہی جامع دعا. اور یہ جو دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت جو بڑی تیزی سے اب گزرا چلا جا رہا ہے، اس کے بہت ہی حسب حال، اس کو بہت ہی کثرت کے ساتھ، اس میں دونوں چیزیں، اللہ سے مغفرت بھی اور اس کی رحمت کا سوال بھی ہے. اور جو بات اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ان الفاظ میں مانگو، اس کی قبولیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سورت میں جو احکام آئے ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب اس کے بعد شروع ہو رہی ہے